فاتحة. حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانا ہے. مرحوم سید علی ابن سید احباب حسین کی روح کو ایصال کر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات الله عليه وسلم. برادران گرامی، یہ مجلس اعضا اس اعضا خانے کے بانی کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی مجلس اعضا مجلس استقبال محرم بھی ہو جاتی ہے. واقعی کیا سعادت مندی ہے اس بزرگوار کی کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس مجالس عشرہ محرم کی تمہید بن جائے. اس مجلس میں اسی مناسبت سے ہمیشہ آپ حضرات کے سامنے میں تقریباً اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں. سورہ مبارکہ واقعات کی آیت ہے، اور کیا بے پناہ آیت ہے. آپ حضرات اسے میری خصوصیت نہ سمجھیں, اگر کسی نے مکتب حسین کی معنویت کو درک کیا ہے تو وہ یقیناً جمالیات موت کا قائل ہوگا. موت کی ہیبت و موت کا خوف تو حسین کے نام سے ہی مٹ جاتا. ہمیں دنیا موت سے نہ ڈرائے. 1400 برس گزر گئے, ارے امتحان ایک دن ہوتا ہے, دو دن ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے, دو مرتبہ ہوتا ہے, کسی قوم کا کسی ملت کا کتنا امتحان لیا جائے گا. اور اگر آپ کو ہمارے گزشتہ بیانات یاد ہوں تو میں ایک جملہ عرض کروں, آپ اپنے کو معرض امتحان میں نہ سمجھیں, آپ معرض قربانی میں ہیں. بہت فرق ہے امتحان میں اور قربانی میں, بہت فرق ہے امتحان میں اور قربانی میں. امتحان اس کا لیا جاتا ہے جسے مطلب عطا کرنا مقصود ہو, قربانی وہ دیتا ہے جو کسی منصب پر فائز ہو. ہوتا ہے جسے کوئی منصب دیا جانا ہے, قربانی وہ دیتا ہے جو منصب پر فائز ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا, کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا, کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا, لبیک یا حسین کہنے والا, یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک منصب پر فائز ہیں. آپ ایک منصب پہ فائز ہیں, اور یہ منصب غیر معمولی منصب ہے. اس پر جتنا فخر کیجئے کم ہے, جتنا ناز کیجئے کم ہے, لیکن فخر و ناز تو ام ہو شکر باری تعالیٰ کے ساتھ. ہمارے یہاں ہماری جو تہذیب ہے, جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تہذیب سکھائی, اہل بیت پیغمبر صلوات اللہ علیہ اجمعین, انہوں نے جو ہمیں تہذیب زندگی سکھائی, اس تہذیب فخر کے معنی ہی ہوتے ہیں شکر. فخر سے سر بلند نہ کرو, احساس فخر ہو تو شکر باری میں سر جھکا دو. توجہ ہے, ہمیں یہ تہذیب سکھائی ہے, احساس فخر میں سر بلند کرنا تکبر ہے, تکبر تک پہنچا دیتی ہے یہ بات. احساس فخر اگر پیدا ہو تو شکر رب میں اگر پیشانی جھک جائے تو یہی بندگی کہلاتی ہے. آپ کو ایک منصب عطا ہوا ہے, اس منصب پر فائز رہنے کی قربانی آپ دے رہے ہیں. عشق اہل بیت ایک منصب عطا کر دیتا ہے, حب اہل بیت معمولی نعمت نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے گا یہ جملہ, کوئی میں بہی بات تھوڑی عرض کر رہا ہوں, کہ موت کا خوف, موت کی ہیبت, نام حسین سے یہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے. نام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, یہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی قرآن مجید کی روشنی میں موت اور زندگی کی حقیقت کو درک کر چکا ہو, کش کر چکا ہو, دریافت کر چکا ہو, تو اس کے لیے تو موت بارہا عرض کرتا رہا ہوں, اور اس ممبر سے یعنی ممبر حسینی سے, ممبر محمدی سے, ممبر علوی سے, اس ممبر توحید سے, یہ سب مترادف کلمات ہیں, آپ کو واقف ہیں, میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا, یہ ممبر ہے ممبر توحید مگر اب قیامت تک ممبر حسینی کہلائے گا. جیسے یہ پرچم ہے پرچم توحید مگر قیامت تک پرچم عباس کہلائے گا. اس کے اسباب بھی میں بیان کر چکا ہوں, آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا, میرے جملے آپ کو یاد ہوں. اس ممبر توحید سے, اس ممبر حسینی سے تنہا میں نہیں, جو بھی فلسفہ حیات و موت بیان کرتا ہے وہ یہی بیان کرتا ہے کہ موت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے آپ خائف ہو جائیں. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں, انسان کی تعریف اہل منطق نے جو کچھ بھی کی ہو سب کو یاد ہے, الانسان حیوان ناطق, انسان حیوان ناطق, یہ الگ بحث ہے منطقیوں کے درمیان کہ خود یہ تعریف حیوان اور ناطق, یہ تعریف جنس و یہ فصل, یہ قابل تفسیر ہے بھی کہ نہیں. لفظ حیوان کے معنی ہمیں معلوم ہیں, لفظ ناطق کے معنی ہمیں معلوم ہیں. آپ حضرات واقف ہیں کہ میں کسی ایک لفظ پر, کسی ایک کلمے پر بھی اٹک جاتا ہوں تو پھر اٹک جاتا ہوں, تو طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے علماء ہوتے ہیں کہ جو ایک گھنٹے میں, پون گھنٹے میں پورا فلسفہ بیان کر کے گزر جاتے ہیں. ہم تو کسی ایک لفظ پر اٹکے تو بس اٹکے. میں اگر پوچھوں کہ حیوان کے معنی معلوم ہے کیا ہے, تو جواب بن نہیں پڑے گا آپ سے. آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنا دوں, ایک آیت کا ایک فقرہ. قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. یہاں حیوان کے کیا معنی ہیں اور آپ حیوان کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ بہت سمانے آپ, تو لفظ حیوان کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے, اور تفسیر ہی کی نہیں تعویل کی بھی ضرورت ہوگی. اور پھر ناطق کے معنی کیا ہیں؟ صرف بولنے والا. تو آواز ان دو لبوں سے, اس دہن سے آواز, تو بہت سے مخلوقات پیدا کرتے ہیں. انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اب ناطق کسے کہتے ہیں؟ ناطقیت بشری. انسان کی ناطقیت کیا چیز ہے؟ یہ نہ ابھی تک طے ہوئی ہے اور نہ آسان ہے اس کا طے ہونا. اس لیے اس تعریف سے ہٹ کر بھی لوگ اکثر تعریف تلاش کرتے رہتے ہیں. شعراء و ادباء, اہل منطق, اہل فلسفہ, اہل حکمت تعریف تلاش کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارے بعض اساتذہ نے ایک بہت خوبصورت سا جملہ عطا کیا ہے اور ادا کیا ہے. کہتے ہیں انسان حیوان مرگ اندیش ہے. یعنی انسان کی خصوصیت یہ ہے, یہ وہ جاندار ہے کہ جو موت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور جو جاندار آپ کو نظر آتے ہیں, جو مخلوقات نظر آتے ہیں, ہمیں کسی کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ موت کے بارے میں سوچتے ہوں. یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ موت کے موضوع پر سوچتا ہے, موت سے متعلق فکر مند رہتا ہے. مطلقاً موت کے متعلق بھی کہ موت ہے کیا, اور پھر اپنی موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا.
جو لوگ حیات بعد الموت کے منکر ہیں یا قائل نہیں ہیں یا یقین نہیں رکھتے وہ بھی کسی نہ کسی صورت سے اپنی موت اور موت کے بعد کیا ہوگا ان سوالات پر ضرور سوچتے ہیں. ہمیں آج تک کوئی نہیں ملا کہ جو موت کے بارے میں فکر مند نہ رہا ہو. بہت سے آپ حضرات تاریخ پڑھیں, تاریخ کا مطالعہ فرمائیں, دیکھیں کہ بڑے بڑے حکماء, فلاسفہ, شعراء, ادباء یا ارباب حکومت, ارباب سلطنت, ارباب سیاست کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا نام زندہ رہے. ہے یا نہیں؟ یہ رجحان انسان کے اندر ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے. ارے ہمارے بعد کی فکر ہی کیوں آئے؟ جتنے حیوانات ہیں جی رہے تو جی رہے, مر گئے تو مر گئے. یہ انسان ہے جو جیتا رہتا ہے اور مرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. توجہ ہے؟ یہ فطرت انسانی میں یہ سوچ موجود ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی فکر موت سے گوند ہی گئی ہے. اگر یہ جملہ اردو کا کوئی معنویت آپ تک منتقل کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موت زندگی فکر موت کے ساتھ گوند ہی گئی ہے, تو پھر اس آیت کی تلاوت کیجئے. نحنو قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا. کئی برس ہو گئے اس آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے, لیکن ابھی تک میری زبان پر جو لذت لفظ قدرنا ہے وہ آپ تک میں منتقل نہیں کر پایا ہوں. دیکھیے لفظ قدر, قاف دال رے, یہ عربی لغت میں جا کے دیکھیے کہ اس کی معنویت کیا ہے. اور پھر قدرنا کا کلمہ حضرت رب العالمین حضرت حق سبحانہ وتعالی نے کیوں استعمال کیا یہاں پر؟ ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے. کیوں مقدر کیا ہے؟ اس لیے اب موت مقدر ہوئی ہے, اسی لیے موت کے بارے میں فکر فطرت انسانی میں موجود ہے. انسان حیوان مرگ اندیش, وہ سوچتا رہتا ہے موت کے بارے میں, موت کیا ہے, ہماری موت کیسے آئے گی, کیسی ہونی چاہیے, موت کے بعد ہمارا نام باقی رہنا چاہیے, موت کے بعد بھی ہماری نیک نامی باقی رہنی چاہیے. ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بدکاروں کو نیک نامی کی فکر میں دیکھا ہے. سچائی ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے شیریں سچائی ہوگی, کسی کے لیے کڑوی سچائی ہوگی. اگر یہ ہے دنیا کے غلط کار نیک نامی کی فکر میں رہتے ہیں, کم سے کم مرنے کے بعد ہمارا نام زندہ رہے اور اچھے لفظوں کے ساتھ, اچھے القاب کے ساتھ, اچھی یادوں کے ساتھ ہمارا نام باقی رہے. جب فطرت میں یہ موجود ہے, بس ایک چھوٹے سے جملے میں آپ سمجھیے کہ ساری, اب میں تو بہت خرد ہوں ہر اعتبار سے, میں کسی کو کیا نصیحت کروں گا یا معاوضہ کروں گا, مگر ہر انسان اپنی طبیعت اور اپنی فطرت اور اپنی فراست اور اپنی ذہانت سے خود فیصلہ کر لے کہ جب فطرت میں مرگ اندیشی موجود ہے تو حقیقتاً کیوں نہ ہم سب ایسا کام کریں کہ واقعی نیک نام رہیں. کیوں نہ ایسا کام کریں کہ واقعی نیک نام رہیں, اور کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس سے یقین حاصل ہو جائے کہ صرف اسی دنیا تک ہمارا نام باقی نہیں رہے گا, بلکہ جتنے بھی عوالم ہیں ہر عالم ہستی میں ہر سطح وجود پر ہمارا نام نیک نامی کے ساتھ باقی رہے گا. بس جس راستے میں جس طرز حیات میں یہ ضمانت دی گئی ہو کہ تم اس طریقے پر زندگی بسر کرو گے تو جہاں تک بھی تم سوچ سکتے ہو جہاں تک بھی عالم ہستی کی وسعت ہے تمہارا نام نیک نامی کے ساتھ باقی رہے گا. بس وہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. اور اب ایک جملہ اور آگے بڑھاؤں. صرف نام نہیں, ارے اے انسان غافل یہ تو غور کر کہ صرف نام کی فکر نہ کر وجود کی فکر کر. یہ کیوں سوچتا ہے انسان کہ ہمارا نام باقی رہے, یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہمارا وجود باقی رہے. توجہ ہے, صرف نام باقی رہے کیا, وجود باقی رہنا چاہیے نا. اور وجود اس طرح باقی رہنا چاہیے کہ جس عالم ہستی میں بھی رہے وہ وجود مفتخر رہے, فخر کر سکے, ناز کر سکے, فخر کر سکے, ناز کر سکے, یعنی شکر رب کر سکے. اب آج سے یہ ڈکشنری میں اضافہ کر لیجئے گا, اہل بیت کی تہذیب میں جو ڈکشنری لکھی جائے گی اس میں فخر کرنے کے معنی ہے شکر کرنا. عجیب موڑ پہ گفتگو آ گئی. یہ اہل بیت کی تہذیب میں جو ڈکشنری لکھی جائے گی, میرا یہی جملہ کتنے بچے سمجھ سکیں گے, بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ کسی ایک لفظ کے معنی کئی سطحوں پر پائے جاتے ہیں. کسی ایک لفظ کے معنی صرف ڈکشنری میں نہیں پائے جاتے ہیں. اب یہ تو ہمارا پرانا جملہ ہے, نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اصلاً ڈکشنری میں معنی پائے ہی نہیں جاتے. یہ تو نکال دیجئے ذہن سے, ڈکشنری میں معنی نہیں پائے جاتے. ڈکشنری الفاظ کا مجموعہ, ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے. معنی عالم معنی میں ملتا ہے. تو لفظ سے عالم معنی تک سفر کرنے کا سلیقہ تو آ جائے, الفاظ کی دنیا سے عالم معنی میں عالم حقیقت میں سفر کرنے کا سلیقہ آ جائے, وسیلہ آ جائے. جب تک ڈکشنریوں کی ورق گردانی کرتے رہیں گے لفظوں میں الجھے رہیں گے, معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک جملہ کہہ دوں, یاد رکھیے گا, لفظ سے لفظ تک پہنچنے کا نام ہے تفسیر, لفظ سے معنی تک پہنچنے کا نام ہے تعویل. اب جس کا جی چاہے تفسیر میں الجھا رہے, جس کا جی چاہے تعویل تک پہنچ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ قسطوں میں عرض کروں گا تفسیر و تعویل کا فرق. ہمیں اہل تعویل ہونے کا بھی طعنہ دیا جاتا ہے, یہ اہل تعویل ہیں. قرآن مجید میں تعویل کا کلمہ ہے موجود, قرآن مجید میں تعویل کا ذکر ہے. تو تعویل کسے کہتے ہیں, اب اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں گزارش کروں, بس یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ لفظ سے لفظ تک کا سفر تفسیر ہے, لفظ سے معنی تک کا سفر تعویل ہے. تو لفظ سے معنی تک سفر کرنے کا ہنر بھی چاہیے, وسیلہ بھی چاہیے. لیکن جب لفظ ہی کی بحث جہاں تک ہے, میں نے کیا عرض کیا کہ اہل بیت کی تہذیب میں لکھی جانے والی ڈکشنری میں فخر کے معنی شکر کے ہیں. اب اس جملے کی تائید میں میں دو ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں اور ایک بات عرض کر دوں, درمیان میں یاد آ گئی. मैं जो कुछ भी मिंबर पे अर्ज करता हूँ आपकी दाद के लिए नहीं अर्ज करता, आपकी वाह वाह सुभान अल्लाह अच्छी तो लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती, मगर खुदा गवाह है कि मैं मिंबर पे कोई फकरा कोई कलिमा कोई लफ्ज आपकी दाद तहसीन हासिल करने की नीयत से नहीं कहता हूँ। दूसरा जुमला यह अर्ज कर दूँ कि वही बात अर्ज करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान हुज्जत बन जाए। अगर ये अल्फाज आप सुन थोड़ी रहे, मलाइका सुन रहे हैं, फरिश्ते सुन रहे हैं, वो अरवाह मुकद्दसा समाज फरमा रही हैं कि जो जिनकी नजर कर रहा हूँ ये कलिमात और जिनके वसीले से ये बहस शुरू हो रही है, तो अब मैं आपका खौफ करूँ या उनका। इसलिए जब कोई बहस छेड़ता हूँ कोई मतलब अर्ज करता हूँ तो सोच समझ के अर्ज करता हूँ।